السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر خدمت ہے پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہم آپ کے لیے ہر ہفتے پیش کرتے ہیں، اور ان پروگراموں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ مختلف دوسرے جو شعبے آپ کو پسند ہیں، آپ کے لیے تازہ ترین رپورٹیں لائیں، تازہ ترین معلومات آپ کے لیے پیش کریں۔ تو آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو آپ کے لیے رپورٹیں لائے ہیں۔ پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے۔ اسی دوران پشاور میں ہونے والے خود کش حملے نے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ انتخابات کے تناظر میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیل اور ایلومینیم پر محصولات میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں جیسے رد عمل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور جیسے تجارتی جنگ کا آغاز ہونے لگا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت کے شعبے میں یہ سلسلہ کس طرح سے چل رہا ہے، ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر ہماری ایک اور رپورٹ ہے کہ امریکہ کے صدر نے امریکی سپریم کورٹ کے ایک سبک دوش ہونے والے جج کی جگہ جس منصف کو نامزد کیا ہے اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تفصیلات بتائیں گے۔ پھر آج کل لڑائیوں اور جنگ و جدل سے اٹھی دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر ترک وطن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کی مجبوریوں اور نامساعد حالات کے باوجود ان کا کھلے دل سے کہیں بھی خیر مقدم شاید نہیں کیا جاتا۔ ایسی ہی ایک داستان آپ کے لیے آج پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کیا جاتا ہے جو دفاع سے ہٹ کر عام شہریوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس تعاون پر نظر ڈالیں گے جو موسیقی کے شعبے میں ہو رہا ہے، اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت کے پاس، اور انہیں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے پروگرام میں پیش کی جانے والی رپورٹوں کا کچھ تعارف کرائیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ آج ہم پروگرام شروع کریں گے، الیکشنز کے حوالے سے ہی بات ہوگی ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی، کیونکہ اس وقت جو عام انتخابات کو لے کر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور انتخابات سے قبل جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اس سے بھی بہت سے لوگ واقف ہیں۔ ایک طرف اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو احتساب کے عمل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ایک غیر یقینی کی بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھر رہا ہے کہ کیا آیا یہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جانیے گا ایک رپورٹ میں۔ اس کے بعد آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے این اے 62 سے، انتخاب لڑنے والی واحد خاتون امیدوار سمیرہ گل صاحبہ سے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے حلقے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واحد خاتون امیدوار ہیں، اور ان کا مقابلہ ہے ہیوی ویٹ سیاستدانوں سے۔ سمیرہ گل نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا اور انہیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، سنیے گا ان سے ہوئی گفتگو میں۔ اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی شوبز کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور لالی ووڈ میں اس ہفتے کون سی نئی موویز آئی ہیں یا ان کے ٹریلرز ریلیز ہوئے ہیں۔ آپ جانیں گے شوبز راؤنڈ اپ میں، پروگرام کے آخر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اب ہم واپس چلیں گے وائس آف امریکہ کی طرف، کیونکہ پروگرام کی پہلی رپورٹ آپ سنیں گے وائس آف امریکہ سے۔ جیسا کہ بہجت بھی بتا رہی تھی کہ وہ اس میں رپورٹ میں جائزہ لے رہی ہیں پاکستان میں عام انتخابات 2018 سے قبل جو سیاسی رہنماؤں کے سیکیورٹی کے خطرات کے بارے میں، تو بہجت بتائیے۔
تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی پہلی رپورٹ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ 25 جولائی کو ہونے والے ان انتخابات سے قبل انتخابی سرگرمیاں اپنے زوروں پر ہیں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ جمعے کے روز بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ایک سیاسی پارٹی کے جلسے میں ہونے والے خود کش حملے میں درجنوں افراد کی ہلاکت ہوئی، جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس حملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سردار سراج رئیسانی ہلاک ہو گئے۔ نواب زادہ سراج رئیسانی، سابق وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم رئیسانی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سراج رئیسانی پر نواب اسلم رئیسانی کے دور حکومت میں بھی جلسے کے دوران بم حملہ ہوا تھا، جس میں وہ بچ گئے تھے، تاہم ان کے بیٹے اکمل رئیسانی اس دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو میں سابق وزیر اعلی اور جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اکرم خان درانی کے انتخابی قافلے پر کیے جانے والے مبینہ خودکش حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ بھی جمعے کے روز کیا گیا۔ اس سے پہلے منگل کی شب انتخابی جلسے پر ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 22 تک پہنچ گئی ہے. حکام اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دھماکے کے 74 زخمی شہر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. یہ اے این پی کا انتخابی جلسہ تھا اور اس خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں میں پارٹی کے رہنما اور صوبائی اسمبلی کے ہلکے پی کے 78 سے امیدوار ہارون بلور بھی شامل تھے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بیان کے ذریعے اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ہارون بلور کے والد, آپ کو یاد ہوگا, عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور بھی 2012 میں ایک خودکش حملے میں مارے گئے تھے. پولیس حکام نے خودکش حملے کا مقدمہ بھی درج کیا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی پر اپنے دور حکومت میں شدت پسندوں کو گرفتار کیا اور انہیں قتل کرنے کا یہ الزام لگایا ہے ترجمان کی طرف سے. شدت پسند تنظیم کے ترجمان محمد خراسانی نے صحافیوں کو بھیجے جانے والے اپنے ایک بیان میں عوامی نیشنل پارٹی کو اسلام دشمن جماعت بھی قرار دیا. خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلی جسٹس ریٹائر دوست محمد خان کی زیر صدارت کابینہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں انتخابی مہم کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے گئے. نگہت بتا چکی ہیں کہ اس نشست پر الیکشن اس وقت منسوخ ہو گیا ہے, جو بعد میں کسی وقت کرایا جائے گا. تو اس انتخابی مہم کے دوران ہونے والے خودکش حملے سے الیکشن کے دوران سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے, لیکن مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ دو انتخابات کے نسبت عام انتخابات 2018 میں مہم چلانا قدرے کم خطرات کا حامل ہے. یہ کس طرح سے مدثرہ منظر نے رپورٹ تیار کی ہے, اس میں ہم آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان میں عام انتخابات جوں جوں قریب آ رہے ہیں, سیاسی گہما گہمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انتخابات کے امیدوار ریلیاں منعقد کر رہے ہیں, پارٹی کارکنوں کے اجلاس ہو رہے ہیں, اور ایسے میں کسی ایک اجتماع پر دہشت گرد حملہ انتہائی تشویش کا باعث ہے. اگرچہ پاکستان میں سیکیورٹی کے ادارے بارہا یقین دلا چکے ہیں کہ انتخابات کے موقع پر حفاظتی انتظامات تسلی بخش ہیں, مگر پھر بھی ان انتظامات میں کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر 100% کنٹرول ممکن نہیں. پاکستان میں سیکیورٹی کی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد کہتے ہیں کہ اس حد تک کنٹرول کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا.
یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو بالکل سیکیور کیا جائے. تو پبلک گیدرنگز کے اندر آپ گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے اس قسم کا جو دہشت گرد ہے وہ اس کے اندر نہ آ سکے, یہ ممکن نہیں ہے. ابھی وہ کیلکولیٹڈ ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں, لیکن وہ اگر سیاست دان ہے اور اس نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور الیکشن میں جانا ہے, اس نے ایک پبلک گیدرنگ کرنی ہے, اور پبلک گیدرنگ کو اس طرح یہ گارنٹی دینا کہ اس کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں اندر آ سکے گا, یہ ممکن نہیں ہے.
پشاور میں خودکش حملے کے بارے میں آیا کوئی اطلاع پہلے سے تھی؟ اس بارے میں کالم نگار اور تجزیہ کار دردانہ نجم کہتی ہیں کہ پاکستان میں نیکٹا یا نیشنل کاؤنٹر ٹیرورزم اتھارٹی نے خبردار کیا تھا کہ بڑے سیاسی لیڈروں کی, جن میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بھی شامل ہیں, جان کو خطرہ ہو سکتا ہے.
دیکھیں, جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے اور جہاں تک تھریٹس کی بات ہے, یہ بات بہت عرصے سے کہی جا رہی ہے, بلکہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تمام کی تمام اس بات پر ان کا کنسنسس رہا ہے کہ الیکشنز کے دوران یا الیکشن کے جو کیمپیننگ کا یہ پیریڈ ہے وہ اتنا سیکیور نہیں ہوگا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھریٹس ہیں, بلکہ اگر آپ خبریں دیکھیں تو نیکٹا نے تو عمران خان کا بھی نام لیا ہے, اور انہوں نے 3-4 اور جو ہیں حافظ سعید کے داماد کا نام لیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خطرے میں ہیں اور ان پر حملے ہو سکتے ہیں.
اگرچہ بریگیڈیئر سعد محمد نے بھی اس بات کی تائید کی کہ نیکٹا نے قبل از وقت خبردار کیا تھا, تاہم وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں پر کافی حد تک قابو پائے جانے کے باوجود ان کے کارندے اب بھی سرحد پار سے آتے جاتے رہتے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد کہتے ہیں,
جو دہشت گرد گروپ ہے وہ اس طرح کوشش کریں کسی نہ کسی طرح ان کو ناکام کیا جائے, کیونکہ وہ اس قسم کی جو پاکستان میں یہ جمہوری نظام ہے وہ اس کے بہت شدید مخالف ہیں, اور جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کے جو نظریہ ہے اس کے بالکل مخالف ہے, وہ تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں.
اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو نے پشاور میں اپنی انتخابی سرگرمیاں مؤخر کر دی ہیں, مگر دردانہ نجم کا کہنا ہے کہ سیاسی لیڈروں کو جرات کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور جمہوریت کے سفر کو برقرار رکھنا ہوگا.
یہ جو اس طرح سے ایک دم پیچھے ہٹ جانا اور کیمپین اپنی روک دینا، میرا خیال ہے یہ مجھے میرا اوپینین ہے کہ یہ بھی ایک کوئی اچھی ہیلدی روایت نہیں ہے، ہمارے لیڈرز کو اس کو فیس کرنا چاہیے۔
خطرات موجود صحیح، مگر تجزیہ کا سن 2018 کی انتخابی مہم کو 2008 کے مقابلے میں جب بینظیر بھٹو دہشت گردی کا نشانہ بنی، اور سن 2013 کی مہم سے محفوظ خیال کرتے ہیں جب بہت سی سیاسی پارٹیوں کے لیے انتخابی مہم چلانا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انتخابات کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلسل تیسرے انتخابات ہیں جو خوش آئند بات ہے۔ پاکستان اگرچہ جمہوری سفر کا آغاز کر چکا ہے، لیکن راہ میں بدستور دشواریاں اور مشکلات حائل ہیں۔ اداروں کی کارکردگی کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، جمہوری نظام کے ناقص ہونے اور منتخب نمائندوں کی کارکردگی پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اسی حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے رپورٹ تیار کی ہے کہ انتخابی عمل سے مایوسی کیوں ہے۔ یہ نگہت کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں تفصیل بتائیں گی کہ ملک کے اندر جمہوری نظام میں تسلسل کے باوجود کہاں پر خرابی ہے۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 25 جولائی کو ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اب پولنگ کے لیے صرف چند ہی دن باقی ہیں، لیکن اس سے قبل مختلف حلقوں میں اس وقت شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ملک میں جاری احتساب کا عمل ہے، جس میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو مختلف کیسوں کا سامنا ہے اور وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ نیب گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن صفدر کو ایون فیلڈ میں سزائیں بھی سنا چکی ہیں، جس کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کو بھی منی لانڈرنگ کیس میں شامل کیا گیا ہے، اور انہیں بھی نیب نے طلب کر رکھا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق اسخط نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کو الیکشن تک نہ بلایا جائے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت عظمیٰ نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ صحافیوں سے گفتگو میں فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ ان کے حکم کی غلط تشریح کی گئی۔ تو اس تمام تر صورتحال میں عام انتخابات کو لے کر جو ماہرین ہیں وہ کیا نقطۂ نظر رکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی بات کی کہ عوام جو ہے، جو کہ ووٹر ہے اور ووٹ کی جو امپورٹنس ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک ووٹر جب ووٹ ڈالتا ہے تبھی یہ نمائندے پارلیمنٹ جاتے ہیں، تو وہ ان جمہوری سیاسی جماعتوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اس بارے میں بھی ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے۔ تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات سر پر ہیں، لیکن پچھلے 10 سالوں میں حکمران سیاسی پارٹیوں کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں ناکامی، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں امیدواروں کو نوجوانوں کی طرف سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے شہری ظہیر احمد بھی سیاسی پارٹیوں سے خوش نہیں ہیں۔
اور پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، ووٹیں دی جاتی ہیں، لیکن اس میں نہ ہی عوام کو شامل کیا جاتا ہے، نہ ہی عوام کو کسی بھی فیصلے میں عوام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف نعرہ عوام کا لگانا ہے، جہاں سے اقتدار ملنا ہے وہ جگہ کچھ کہیں اور ہیں۔ اس کا یہی ہے کہ جمہوری سسٹم اگر چلتا رہے تو شاید کہ اس میں کچھ بہتری آ جائے، یہ لوگ تھک جائیں، اور یا کچھ ایسا بندے سامنے آ جائیں جو واقعی ملک اور ریاست کے لیے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیں۔
محمد احسن یاتو کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیاں عوام سے وعدے کر کے اقتدار میں آتی ہیں، لیکن ان کے لیے نہ صرف کچھ نہیں کر پاتی، بلکہ اپنی ان مجبوریوں کے حوالے سے رائے عامہ بھی بیدار نہیں کر پاتی، جن کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار ہیں۔
جتنے ہمارا باسر طبقہ ہے نا، اسے پتا ہے ریسورسز کتنے ہیں، اسے پتا ہے ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، لیکن یہ جو کنٹرول ہمارا ہے جن لوگوں کے پاس ہے، خواہ وہ پیسے والے لوگ ہوں، خواہ وہ ادارہ جاتی لوگ ہوں، یعنی اداروں کے سربراہان ہوں یا اداروں کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کی نیت ہی نہیں ہے عوام کو کچھ دینے کی۔ پولیٹیکل پارٹی سامنے رکھے ہیں، کہیں جی ہمارے یہ ہمارے مسائل ہیں، عوام کو بتائیں حکومت میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن ایک بیداری تو پتہ، عوام کو تو پتہ لگے نا کہ ہمارا پیسہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا. لوکل باڈیز کریں کیا, پیسہ کہاں سے آئے گا, وہ بیٹھے رہتے ہیں بےچارے, پیسہ ہو بجٹ میں تو آگے دینا.
سیاسی پارٹیوں سے عوام کی مایوسی کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑا مسئلہ احتساب ہے. سینئر صحافی الماس حیدر,
دیکھیں ایک تو پیپلز پارٹی کے خلاف جو پٹاری کھلی ہے اچانک, سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کچھ مشکوک اکاؤنٹ ہیں اس کی تفصیلات طلب کی ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جو بیرونی اکاؤنٹس تھے اور پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹس ہیں اس سے متعلق کچھ تفصیلات طلب کی ہیں. اس کے اوپر ایک کمیٹی کام کر رہی تھی, گزشتہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں, تو اس کے اوپر جتنی بھی ابھی تک پروسیڈنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر, وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے بالکل جو ہے وہ گریز کیا گیا, کوئی تفصیلات معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی. الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے پہلے اس کے اوپر کوئی پوزیشن لیتا ہے پارٹی فنڈنگ کے اوپر, امکان موجود ہے کہ وہ پارٹی بھی جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو سکتی.
عدالتوں کی پیشیاں اور گرفتاریوں کا خوف انتخابی مہم میں سست روی کا باعث بن رہا ہے.
انتخابات سے پہلے ایک ایسے موقع پر کہ جب عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے جا رہے ہیں, تو آپ ایک مخصوص گروہوں کو مخصوص لوگوں کے خلاف جب آپ کاروائی کریں گے اس کا تاثر یہ ملے گا کہ شاید یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے.
حالات واقعات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ احتساب کا عمل نون لیگ پر رکنے والا نہیں, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی اس کی زد میں ہیں. آفتاب مکن,
پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کیس جمعہ سے شروع ہوا ہے حسین لوائی والا منی لانڈرنگ کا, جو کہ 35 ارب جو ان کے بڑے بڑے فنانسر تھے, اس میں آپ کے بحریہ ٹاؤن کے ریاض ملک کا بیٹا بھی شامل ہے. اسی طریقے سے اگلا جو راؤنڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہونے والا ہے. میری اطلاعات کے مطابق 10 لوگوں کا نام آ رہا ہے پشاور سے.
سیاسی پارٹیوں کے سامنے سب سے بڑا سوال معیشت کا ہے, خزانہ خالی ہے, عوام کی توقعات زیادہ ہیں, احتساب کی چھلنی سے گزر کر انتخابات جیت بھی جائیں تو اگلا منظر نامہ کچھ اچھا نہیں.
سمپل سی بات ہے, ہم غریب ملک ہیں, آپ نے 70-80 منسٹر رکھے ہوئے, پھر اس پہ اسٹیٹ منسٹر, پھر پارلیمانی سیکرٹری, انتخابات اگر ہوتے ہیں پھر آپ کے اتحادی ہوں گے, آپ ان کو راضی کریں گے وزارتیں دے کے, عہدے دے کے, جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ آپ کے ویسٹرن فرنٹ پہ کانسٹنٹلی انگیجڈ ہیں, ایسٹرن فرنٹ پہ الرٹ ہیں, یہ ظاہر بات ہے کاسٹ تو ہے نا. آپ کے ملک میں ترجیحات نہیں ہیں کہ آپ نے کیسے اپنا جو یہ کیک ہے یا اپنی یہ باسکٹ ہے اس کو اپنی لمٹ میں رکھنا ہے تاکہ آپ کے اخراجات باہر نہ جائیں. اس کے اوپر کسی نے, نواز شریف کا بھی زیادہ فوکس وہی عدالتوں کے ساتھ معذرائی کا ایجنڈا ہے, اور پیپلز پارٹی کا جو آیا ہے اس میں بھی بس صرف جمع تفریق ہی ہے, باقی کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے تو خیر فیڈرل لیول کا سوچا ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی ایجنڈے میں ایسی بات کہی ہے. بات وہیں پہ آ جائے گی کہ جی یہ الیکشن ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں.
اگرچہ 25 جولائی کی تاریخ طے ہے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں کر لی ہیں, لیکن کیا یہ انتخابات واقعی ہوں گے, یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
نگت, ابھی بات ہم کر رہے ہیں انتخابات کے بارے میں ہی, ہماری کچھ رپورٹیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے اسی بارے میں ہوں گی, بعد میں انتخابات کے حوالے سے جو تجزیے ہوں گے اس میں بھی آپ ہمارے ان پروگراموں میں تازہ ترین ہم صورتحال کے بارے میں آپ کو سنائیں گے, ماہرین کی رائے, مبصرین کی رائے. تو آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہماری ملاقات سمیرہ گل سے بھی کرا رہا ہے جو قومی اسمبلی کے حلقہ 62 سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. خاتون ہونے کے حوالے سے انہیں کس نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے وہ اپنے انٹرویو میں تفصیل بتاتی ہیں. نگھتی نے ان سے یہ انٹرویو کیا ہے, آئیے دریافت کرتے ہیں کہ اس بارے میں تفصیل کیا ہے. جی نگھت بتائے گا, آپ نے خود بھی بات کی سمیرہ گل سے.
پہلے ہم تھوڑا ذکر کریں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے. تو پاکستان کی سیاست میں گو کہ بعض خواتین کافی نمایاں رہی ہیں, لیکن پھر بھی سیاست میں خواتین کا کردار جو ہے وہ محدود ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے لیے 5% خواتین کو عام نشستوں پر امیدوار نامزد کرنے کی شرط عائد کی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کی شرط کو پورا کرنے کے لیے جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کو نامزد تو کیا ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے ان حلقوں میں خواتین امیدوار نامزد کیے ہیں جہاں ان کے جیتنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقے دیر بالا کا دیکھیں، اس علاقے کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور عمومی طور پر اس علاقے میں مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک زیادہ مضبوط ہیں۔ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حلقے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر حمیدہ شاہد کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی بہت ساری خواتین مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور انہی میں سے جنرل نشست پر انتخاب لڑنے والی خواتین میں نوشین افشاں بلوچ بھی شامل ہیں جو ANP کی جانب سے امیدوار ہیں، اور وہ ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 155 کی امیدوار ہیں، اور نوشین پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیں بہجت کی کس نے کتنے خواتین کو ٹکٹس دیے ہیں، تو ان میں پاکستان پیپلز پارٹی 43 ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے 42 ٹکٹس دیے ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون 37 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ نے 6 خواتین کو ٹکٹس دیے ہیں۔ 48 جماعتوں نے مجموعی طور پر 304 خواتین کو جنرل نشستوں کے لیے ٹکٹس جاری کیے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال اوور آل خواتین کی ان انتخابات کے حوالے سے تھی جو حصہ لے رہی ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو ملاقات کروائیں گے سمیرا گل سے، جس طرح بہجت نے بھی بتایا تھا کہ ان سے میری بات چیت ہوئی تھی۔ سمیرا گل پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 62 سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے بہجت کہ وہ راولپنڈی کے حلقہ NA 62 سے جو ہیوی ویٹ سیاستدان سمجھے جاتے ہیں ان کے مد مقابل واحد خاتون ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک جو امیدوار شیخ رشید احمد، ان کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، اسی طرح دوسرے جو ان کے مد مقابل امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری تنویر کے صاحبزادے چودھری دانیال ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والی سمیرا گل کو اس وقت کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، یہی میرا پہلا ان سے سوال تھا سیاست میں، تو انہوں نے کیا کہا، سنیے اس انٹرویو میں۔
سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے جی کہ میں خاتون ہوں اور میرے مقابلے میں جو ہے، اور میں ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے مقابلے میں بڑے ہیوی ویٹ لوگ ہیں جی، کہ ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں اور ان کے پاس نام بھی بڑا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا۔ اس مسئلے کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جو وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جو اپنی کمپین کر رہی ہوں میں، بالکل اپنی بڑی شرافت اور سیاست کی جو سادگی ہے اس کی ابتدا میں نے کر دی ہے۔ مجھے مسائل ہیں، میں اپنے ووٹر تک بڑی مشکل سے پہنچ سکتی ہوں، لوگوں تک میرا جو مسئلہ ہے وہ میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچوں۔ لاکھوں کی تعداد میں فقط ووٹرز ہیں جن تک میرا چند دنوں میں پہنچنا مشکل ہے، اور یہ مجھے اس مشکل کا سامنا ہے کہ میں ہر گھر ہر سطح تک اپنے طبقے تک اپنی آواز پہنچانا چاہتی ہوں۔
انتخابی مہم کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح اپنی انتخابی مہم ہے وہ چلا رہی ہیں۔
جی میری انتخابی مہم شکر ہے بڑی اچھی چل رہی ہے، اور میں اس وقت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گلی محلے کی سطح پہ جو عام لوگ ہیں، عام ووٹر ہیں، میں ہر تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ووٹر کے پاس جاتی ہوں، میں غریب مزدور کسان ریڑا چلانے والے بندے کے پاس جاتی ہوں جو گھر میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہن کانڈی چولہا کر رہی ہے، سیاست والوں نے سیاستدانوں نے اس کے ووٹ کو خرید و فروخت باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، میں اپنا میسج گھر کی دہلیز تک پہنچاتی ہوں۔
ایک عام تاثر یہ سمجھا جاتا ہے سمیرا صاحبہ کہ اب تک جو پارٹیز نے جو خواتین کو جو ٹکٹس دیے ہیں وہ ان حلقوں سے دیے ہیں جہاں پر ان کے مد مقابل مرد امیدوار ہیں، وہ کافی سٹرانگ ہیں، اور خواتین کے جیتنے کے امکانات اس وجہ سے شاید کم بھی ہیں۔ تو اس تاثر کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ، کیا سمجھتی ہیں واقعی میں ایسا ہے؟
جی میں نے خود اس ٹکٹ کے لیے جدوجہد کی ہے، میرے سامنے 2-3 حلقے تھے اور میں کسی حلقے سے بھی ٹکٹ مانگ سکتی تھی، آسان حلقے بھی تھے، اور میں نے آسان کام اس لیے نہیں کرنا چاہا کیونکہ اس حلقے میں سیاستدانوں نے مذاق بنایا ہوا تھا ہمارے علاقے کے عوام کا، جینا حرام تھا، ان کے مسائل، میری پرورش میری پیدائش اسی علاقے کی ہے، اور میں چاہوں گی، میں نے بچپن سکول یہاں پیدل جا کے کچی گلیوں سے گندی نالیوں سے گزر کے میں گئی ہوں، پیدل میں وقار شاہ کالج گئی ہوں، مجھے اپنے مسائل کے حل کے لیے میں نے مشکل حلقہ چنا ہے، ورنہ کینٹ کا حلقہ بھی تھا جہاں پہ مسائل کم ہیں، دونوں کینٹ کے حلقے ہیں، لیکن میں نے اپنا حلقہ اس لیے چنا کہ میں اسی حلقے کے مسائل حل کرنا چاہتی ہوں، اور میں نے اپنی پارٹی کو فورس کیا، ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ٹکٹ کے لیے بڑی لمبی لڑائی لڑی، بڑے باثر اور رسوخ والے لوگوں سے میں نے ٹکٹ چھین کے الیکشن کے لیے آئی ہوں، کیونکہ جتنا مشکل کام ہو اتنا زیادہ خواتین کو میں سمجھوں سامنے آنا پڑے گا، اپنا آپ منوانا پڑے گا، آسان کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے، بس اچھی بات یہ ہے کہ آپ مشکل کام کریں، اور انشاءاللہ جو میرے حلقے کے مسائل ہیں، پینے کا صاف پانی ناپید ہے، بلکہ پانی تو بالکل آج کل نہیں ملتا، گیس ان علاقوں میں نہیں ہے، تعلیم کی صورتحال جو ہے صرف بلڈنگیں کھڑی ہیں، نالہ لئی ایک عذاب ہے ہمارے حلقے کے لیے، اس کی جو اسمیل ہے، مسائل ہیں، صحت کے اسپتالوں میں 6-6 ایک بستر پہ مریض پڑے ہیں اور کوئی ان کے والی وارث پوچھنے والے نہیں ہیں، تو ان مسائل کے باوجود میں نے ٹکٹ لیا، میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، میں ان مسائل کے حل کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دوں گی۔
سمیرہ صاحبہ، آپ نے کچھ مسائل گنوا بھی دیے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنے حلقے کے حوالے سے، جو NA 62 ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کیا مسائل ہیں، اور اب اگر آپ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کو کیسے حل کریں گے؟
جی، میں انشاءاللہ پینے کا جو پانی ہے اس کے لیے جو مین سورس ہے واٹر کا، آپ کے ٹیوب ویل ہمارے خشک ہو چکے ہیں پنڈی کے زیر زمین، اور جو پانی جہاں پہ ہیں بھی وہ نالوں کے اندر اور قبرستانوں کے اندر ہے، گندا پانی ہے، تو میں انشاءاللہ پانی کی جو غازی بروتھا ایک نہر ہے، ایک وہاں سے جو پانی آ رہا ہے اسے میں انشاءاللہ چاہوں گی کہ پی سی ون ہم نے بنوایا تھا سیشن کمانڈر کے ساتھ مل کر، وہ پی سی ون کو میں امپلیمنٹ کروں گی، اور پنڈی کے لوگوں کو وہاں سے پانی ملے گا، ہر یونین کونسل کے اندر، میرے علاقے کے اندر 12 چارج ہیں جی، جتنے یوسیز ہیں کچھ 39 یوسیز ہیں، ہر یوسی میں 1-2 فلٹریشن پلانٹ کی ترتیبات انشاءاللہ میری ترجیح ہے، اس کے بعد مین جو فوکس ہے وہ صحت کا ہے، میں 12 ہاسپٹل ہی انشاءاللہ میں اپنے حلقے میں بنواؤں گی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو معیاری تعلیم ہے جی، ہمارے بچوں کو کہیں پہ معیاری تعلیم نہیں مل رہی، دوہرا معیاری تعلیم انشاءاللہ ختم ہوگا، خاص طور پہ میں فنی تعلیم کی بات کروں گی، کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بچیوں کو آگے نہیں لایا جاتا، صرف لڑکوں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے فوکس کی جاتی ہے، میں بچیوں کے لیے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ترجیح دوں گی، اور نالہ لئی میرا مین فوکس ہے جی، پنڈی کا جو ہیلتھ کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس کے اندر جو کچرا جا رہا ہے، اس کے اندر جو اسمیل ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں یہاں پہ، ہیپیٹائٹس، ڈینگی، ملیریا جیسے جو بیماریاں ہیں، ان کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور نالہ لئی کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائیں گے تاکہ ماحول صاف ہو، تاکہ ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں وہ صاف ماحول میں سانس لے سکیں، فروٹ منڈی کا اور اڈے کا ایک مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ پنڈی کا حق اس کو واپس دلائیں گے، اسلام آباد کے لوگوں نے بڑی ہماری کمائی کھا لی، معذرت کے ساتھ اب انشاءاللہ پنڈی کے جو وسائل ہیں پنڈی کو ملیں گی۔
آخر میں NA 62 کے ووٹرز ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟
صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنڈی شہر کے اندر NA 62 میں شرافت کی سیاست کی ابتدا کر دی ہے، میں آپ سے درخواست کروں گی، میں اپنے طبقات سے خاص طور پر خواتین، پلیز 25 جولائی کو اور ایک دفعہ آپ مجھے آزمائیں، تو آپ کے مسائل کی حل کی یقین دہانی کراتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔
شکریہ سمیرہ گل صاحبہ۔ سمیرہ گل کی گفتگو آپ نے سنی، حلقہ NA 62 سے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں نگہت اور بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ نگہت ابھی بتا رہی تھیں کہ کچھ بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، امریکہ نے چین اور اپنے دیرینہ حلیفوں یورپی یونین اور کینیڈا کے خلاف ایک طرح سے جیسے تجارتی جنگ ہی چھیڑ رکھی ہے۔ امریکہ نے چینی مصنوعات پر 34 ارب ڈالر کی محصولات عائد کی گزشتہ ہفتے، جس سے چین کی 800 کمپنیاں متاثر ہوئیں۔ جوابی اقدام کے طور پر چین 545 امریکی کمپنیوں کی مصنوعات پر محصولات عائد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ تجارتی جنگ خود امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں، یہ جنگ امریکی معیشت کے لیے کس طرح سود مند نہیں ہے۔ اسفر امام نے اسی بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
امریکی حکومت موجودہ تجارتی عدم توازن کے خاتمے کی پالیسی کے تحت دنیا بھر سے تجارتی تعلقات کو اثر نو مرتب کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ ماضی کے نرم پالیسی کی وجہ سے عالمی تجارت میں امریکہ کو خسارے کا سامنا ہے۔ تاہم پاکستان کے سابق وفاقی مشیر اور اقتصادی امور کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے جو دنیا بھر سے ایک طرح کی تجارتی جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس سے نہ صرف امریکی بلکہ عالمی گروتھ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں،
جی دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ دنیا ایک فریز اینڈ فیئر ٹریڈ کی طرف جاری ہے، نظام چل رہا تھا، ڈبلیو ٹی او اس کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب کا ایک عجیب سا ہی ہائپوتھسس ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، یعنی کہ جتنا ہم ایکسپورٹ کریں گے اتنا ہی ہم امپورٹ کریں۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ جو تجارتی جنگ چھیڑی ہے اس سے نہ صرف امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ یہ عالمی تجارت کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات سے تجارت پہ نہیں پڑیں گے، کیونکہ جب تجارت ہوگا تو ملک کی معیشت بھی کا پہیا بھی اسی حساب سے گھومتا ہے، تو اگر تجارت میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو اس سے معیشت کے پہیے میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔
شکاگو یونیورسٹی میں تجارتی علوم کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ اس تجارتی جنگ میں چین کو یہ برتری حاصل ہے کہ ایشیا، روس اور اب افریقی ممالک میں ان کی تجارتی جڑیں کافی گہری ہو چکی ہیں، جبکہ امریکی کمپنیوں خصوصاً اس کی زرعی مصنوعات کی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں،
ایک چیز جو کہ یو ایس کو بھی فیل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ چائنا کو ایک ایج ہے یہاں پہ، اور چائنا کو ایج یہ ہے کہ چائنا کے پاس پورا، جیسے کہتے ہیں نا، ان کا یورپین بلاک اور رشیا اور ایشیا جو ہے وہ اوپن ہے ان کے لیے، انکلوڈنگ افریقہ اینڈ ساؤتھ امریکہ بزنس کرنے کے لیے۔ اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے چائنا کی وہ یہ ہے کہ چائنا کے پاس ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر کہ ٹریڈ سرپلس کا جو پیسہ ہے یہ تقریباً $2 trillion ہے، اور یہ $2 trillion جو ہے یہ آؤٹ سائڈ چائنا موجود ہے، تو ان کے پاس بہت سارے ملکوں کو ہر قسم کی فائنینسنگ دینے کا بھی جو ہے اختیار ہے۔ تو اس سے یہ کہ چائنیز انڈسٹری جو ہے وہ تو چلتی رہے گی، اور چائنیز 800 کمپنیاں جو کہ افیکٹڈ ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو وقتی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن ان کے پاس اس کے باوجود بھی جو دنیا کی جو ریسٹ آف دا 75% جی ڈی پی اکانومی کی، اس کے اندر ان کا بزنس ایز اٹ از چلتا رہے گا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ تجارتی عدم توازن درآمدات اور برآمدات کو برابر کی سطح پر لانے سے پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ کے اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ تعلقات ضرور متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کی بات ہوئی تو چلیے ایک اور خبر آپ کو امریکہ سے دیتے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کے ایک جج اینتھنی کینیڈی اپنے فرائض سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے وفاقی جج کی تقرری چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے، کیونکہ کئی امور ایسے ہیں جن پر فیصلہ کرتے وقت جج کے رویے اور نقطۂ نظر کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ آیا وہ قدامت پسندانہ رجحان رکھتے ہیں یا پھر لبرل نقطۂ نظر کے حامی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی، برسر اقتدار پارٹی، ظاہر ہے قدامت پسند ججوں کی تعیناتی کو پسند کرتی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس لبرل سوچ رکھنے والے منصفوں کے حامی ہیں۔ اس سارے پس منظر میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی جج بریٹ کیوناک کو نامزد کر دیا، اور اب سینٹ میں ان کی توثیق کے سلسلے میں اختلاف رائے نظر آ رہا ہے۔ ریپبلکنز کیوناک کی نامزدگی کو ایک ایسے امیدوار کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں مزید قدامت پسندانہ رجحان لائیں گے، جبکہ مخالف ڈیموکریٹس اس سلسلے میں مخالفت کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیوناک کے اضافے سے اسقاط حمل اور ہم جنس افراد کے حقوق کے سلسلے میں کی گئی سخت جدوجہد کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نمائندے جم میلون، ان کی یہ رپورٹ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے لیے نامزد وفاقی جج بریٹ کیوناک نائب صدر مائک پینس کے ساتھ کیپٹل ہل پر پہنچے۔ انہوں نے سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل سے ملاقات کی۔ سینیٹر مچ مکانل کہتے ہیں کہ صدر نے ایک ممتاز نامزدگی کی ہے اور ہم ان کے توثیقی عمل کے منتظر ہیں جو آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں کیوانا کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا
What matters is not a judge's political views, but whether they can set aside those views.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ جج کے سیاسی نظریات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ سیاسی نظریات قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق الگ رکھ دیے جاتے ہیں. کیوانا وفاقی جج ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں بھی اپنے فرائض انجام دیے تھے.
A judge must interpret statutes as written. And a judge must interpret the Constitution as written.
وفاقی جج بریٹ کیوانا جو سپریم کورٹ کے لیے صدر کے نامزد امیدوار ہیں کہتے ہیں کہ جج کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ تحریری قواعد و ضوابط کے مطابق توضیح کرے اور ہمیشہ آئین کی وضاحت تاریخ روایت اور مثالوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ ڈیموکریٹس نے کیوانا کی نامزدگی کے بارے میں اختلاف کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ان میں کلیدی آواز سینٹ ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کی ہے.
For every American who cares about women's health, about protections for people with pre-existing conditions.
ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہہ رہے ہیں کہ ہر اس امریکی کے لیے یہ اختلاف اور لڑائی کا وقت ہے جو خواتین کی صحت، پہلے سے بیمار افراد کے حقوق کے تحفظ، شہری حقوق، مزدوروں کے حقوق، LGBTQ کے حقوق اور ماحولیاتی حقوق کی پرواہ کرتا ہے. اگر کیوانا کی بطور جج کے توثیق کر دی جاتی ہے تو وہ سبک دوش ہونے والے جسٹس اینتھنی کینیڈی کی جگہ لیں گے. کینیڈی ایک قدامت پسند جج تھے جنہوں نے اسقاط حمل اور ہم جنسوں کے حقوق سمیت کلیدی کیسز میں عدالت میں موجود لبرل اقلیت کا ساتھ دیا تھا. تجزیہ کار جان فورڈیئر کہتے ہیں
Both sides feel like a lot is at stake. The court has been roughly divided 5-4 on the conservative
bipartisan policy center. سے تجزیہ کار جان فورڈیئر کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہے. عدالت میں پہلے ہی قدامت پسندی کے رجحان رکھنے والے 5 جج موجود ہیں جبکہ لبرل رجحان رکھنے کے حامل 4 جج ہیں. اینتھنی کینیڈی میں لچک موجود تھی اور وہ متعدد اہم امور پر قدامت پسندی سے ہٹ کر لبرل رجحان کے ساتھ فیصلے میں شامل ہو جاتے تھے. سٹیسی ہاکنز کا کہنا ہے کہ سینٹ میں ریپبلکنز کو معمولی برتری حاصل ہے لیکن ڈیموکریٹس کو کیوانا کی توثیق روکنے میں مشکل پیش آئے گی. ادھر ریپبلکنز کو امید ہے کہ اکتوبر میں سپریم کورٹ کے آئندہ اجلاس کے لیے بروقت کیوانا کی تصدیق کی جا سکے گی. بہجت جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے روس کے حوالے سے. آج کل بڑا چرچا ہے روس کا خبروں میں، چونکہ وہاں پر یہ فٹ بال کے عالمی مقابلے منعقد ہو رہے تھے. لیکن اس کی ایک اور جہت بھی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب، آج کل دنیا بھر میں تنازعات اور جنگ و جدل کی وجہ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کا رخ کرنے اور وہاں پناہ حاصل کرنے کے لیے مجبور ہیں. ترک وطن یا پھر نقل مکانی کی متعدد وجوہات ہیں. کبھی تو وطن عزیز میں بہتر زندگی کے مواقع کا فقدان مجبور کر دیتا ہے کہ اور جا کر قسمت آزمائی جائے، اور بعض اوقات ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی طور اپنی جانوں کو بچایا جا سکے، اور اس کے لیے لوگ اپنے گھر بار کے آرام و سکون کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں بہتر زندگی کے مواقع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو بھی محفوظ بنائیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی پناہ گزین سے کرا رہے ہیں جنہوں نے نقل مکانی کے لیے روس کا انتخاب کیا، اور اس وقت جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ کے موقع پر آنے والے بیشتر غیر ملکی شائقین گرم جوشی سے استقبال کرنے پر روس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آئیوری کوسٹ کے پناہ گزین فٹ بالر کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ماسکو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں چارلز منز کی، ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
فٹ بال ورلڈ کپ کے میزبان روس کی مہمان نوازی سے دنیا بھر سے آئے شائقین خوش ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے ویتنام سے آئے تماشائی.
yeah, we have no problem.
جی ہاں ہمیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں، ہم گلیوں میں چہل قدمی کر سکتے ہیں اور بالکل محفوظ ہیں۔ اور یہ فرانسیسی پرستار لیونیل، میرے حساب سے یہ بہت اچھا ملک ہے، روسی بہت مثبت مزاج کے لوگ ہیں، اور اسٹیڈیم میں نسل پرستی سے متعلق انتباہ اور پولیس کے جارحانہ رویے کی باتیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ مصر سے آئے فٹ بال فین نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت احترام سے پیش آتے ہیں، اور یہ ہیں فرانسیسی سیاح کے جذبات۔ میرا خیال ہے کہ روس بدل گیا ہے، لیکن روس کی سیر کرنا اور بات ہے اور روس میں قیام کرنا اور بات۔ کیدیولے تراورے 6 سال پہلے روس آئے تھے، ان کے وطن آئیوری کوسٹ میں 2011 میں صدارتی انتخابات کے بعد تشدد بھڑک اٹھا تھا، انہیں اپنے فٹ بال کریئر کو خیر بات کہنا پڑا۔ میں مسلمان ہوں اور فٹ بال کھیلتا تھا۔ نئے صدر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں گے، لیکن جب کوئی میرا مسلمان نام سنتا تھا تو مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ یہ تھے تراورے کے الفاظ۔ فیفا کے تعاون سے قائم کیے گئے ڈائیورسٹی ہاؤس میں حال ہی میں ہونے والی تقریب میں تراورے نے بتایا کہ انہیں کیسے بھاگ کر روس آنا پڑا اور قانونی پناہ گزین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا جد و جہد کرنا پڑ رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ روس میرے لیے ویزا جاری نہیں کر سکتا اور مجھے واپس جانا پڑے گا۔ لیکن میں واپس کیوں جاؤں؟ کیوں؟ میرے اہل خانہ یہاں ہیں، وہ روسی شہری ہیں۔ یہ تھا تراورے کا بیان۔ وہ ایک روسی خاتون ڈائنا سے شادی کر چکے ہیں اور ان کا 2 سال کا بیٹا ہے۔ ویزا جاری نہ کیے جانے کی وجہ سے پولیس انہیں مسلسل ہراساں کرتی رہتی ہے، اور دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ملازمت فراہم کرنے والے بے ایمانی کر کے پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ ان کی اہلیہ ڈائنا تیخا نمکا نے کہا، ہم نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ تھا ڈائنا تیخا نمکا کا تبصرہ۔ پناہ گزینوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی روس کی غیر سرکاری تنظیم سیوک اسسٹنٹ تراورے کی مدد کر رہی ہے۔ اس کی ڈائریکٹر زیٹلانا گنوشکینا کہتی ہیں کہ تراورے کو مہاجر کا درجہ ملنا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہ بے وطن لوگوں سے متعلق روس کی بین الاقوامی ذمہ داریاں نظر انداز کرتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا قصہ ہے جو روس میں پناہ طلب کرتا ہے۔ پورے روس میں فقط 585 افراد کو مہاجر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تھی زویتلانا گنوشکینا کی گفتگو۔ اس ورلڈ کپ میں روسی فٹ بال ٹیم کی کارکردگی شاندار رہی ہے، جس نے توقعات کے برعکس تاریخ میں پہلی بار کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ تراورے روسی ٹیم کی قسمت بدلنے پر خوش ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قسمت بھی بدلے گی۔ جب جج مجھے دستاویزات جاری کریں گے، مجھے امید ہے کہ پھر میں کسی بڑے فٹ بال کلب سے کھیلوں گا۔ یہ ہے تراورے کا خواب، لیکن اس کا پورا ہونا آسان نہیں۔ تراورے یہ بات جانتے ہیں، لیکن وہ ہر روز ٹریننگ کرتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن وہ روسی جرسی پہنیں گے، اگلا ورلڈ کپ کھیلیں گے اور اپنے نئے وطن کے لیے گول کریں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ہم پروگرام کی آخری رپورٹوں تک آئے ہیں، اور ابھی بڑی دلچسپ بات نگہت اور میں کر رہے تھے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک بینڈ کے لیڈ سنگر اور کمپوزر نادر عباس ہاشمی کی وائس آف امریکہ کے پروگرام ہر دم رواں زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی رپورٹ پیش کی تھی، تو ابھی ہمیں معلوم ہوا جیسا کہ نگہت بتا رہی تھی کہ نادر عباس ان کے کلیگ ہیں۔ جی نگہت، کچھ بتائیے ان کے بارے میں مزید، کیونکہ آج بھی ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔
بالکل بہجت، لاسٹ ٹائم تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نادر عباس جو میرے کالیگ بھی ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں میوزک کے اوپر، یہ وہی نادر عباس ہے جن سے آپ ہماری ملاقات کروا رہی ہیں۔ تو مزے کی بات ہے کہ پاور 99 کو انہوں نے جوائن کیا ہے اور وہ یہاں پر ہمارا میوزک کا ایک زبردست شو ہے سنگت کے نام سے، وہ بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، اور وہ یہاں پر جو پاور 99 کا میوزک پروڈکشن ہے اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور مختلف پروجیکٹس پہ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارے سامعین کو مزید آپ بھی کچھ بتائیے.
تو یہ کراچی میں قائم ملک بھر کی اپنی نوعیت کی واحد میوزک اکیڈمی ہے, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, یہ نپا. ایک عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے, اور موسیقی کے غیر ملکی تعلیمی اداروں کے اشتراک سے موسیقی کے شعبے میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ایسی ہی کوشش امریکی اور پاکستانی گلوکاروں, نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی, جو امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام قائم ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, نادر عباس سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی اکیڈمی نیپا اور یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک شعبے کے درمیان, جو بٹلر اسکول آف میوزک کہلاتا ہے, 2014 میں ایک پارٹنرشپ کا آغاز کیا گیا تھا, جس کے تحت بٹلر اسکول آف میوزک کے ساتھ نے نیپا کے طالب علموں کو آن لائن میوزک سکھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان آ کر بھی ٹریننگ دی میوزک ورک شاپس کے اندر. اور نادر عباس نے یہ بھی بتایا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا, خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی, تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا. تو یہی آج انہی کے بارے میں یہ ایک تفصیلی رپورٹ آج پھر پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کا بینڈ سنگت موسیقی کے ذریعے امن پھیلا رہا ہے. کراچی میں قائم ملک بھر کی اپنی نوعیت کی واحد میوزک اکیڈمی, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا نیپا, جہاں ایک عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے, وہاں وہ موسیقی کے متعدد غیر ملکی اداروں کے اشتراک سے موسیقی کے شعبے میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. ایسی ہی کوشش امریکی اور پاکستانی گلوکاروں, نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی ہے. گزشتہ دنوں نیپا کے ایک گریجویٹ اور اس کی فیکلٹی کے ایک سابق رکن نادر عباس ہاشمی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی.
ہماری جو یونیورسٹی ہے نیپا, اس کی کولیبریشن ہوئی تھی یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ سے, جو کہ بٹلر اسکول آف میوزک ہے, 2014 سے. تو 2014 سے ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں جا رہے تھے, اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمیں آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے, اور کراچی نیپا میں آگے بھی ہماری ورک شاپس کنڈکٹ کرتے تھے. تو میں بھی اس پارٹنرشپ کا ایک حصہ تھا. 3 سال کی یہ پارٹنرشپ تھی جناب. تو جب پارٹنرشپ اینڈ ہوئی تو اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ایک میوزیکل بینڈ وجود میں آیا جس کا نام تھا سنگت. سنگت کی کچھ تشکیل ایسے تھی کہ 6 لوگ جو تھے وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزیشنز تھے, جو وہاں میوزک کی تعلیم بھی دیتے تھے, جو وہاں کے استاذہ تھے, ٹیچرز تھے, اور 6 لوگ جو تھے وہ کراچی نیپا سے تھے. تو 12 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک بینڈ سنگت تھا, جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلاسیکل فیوژنز ریکارڈ کروائے اور بہت سا میوزک, اوریجنل میوزک کمپوز کیا, جس میں کئی کمپوزیشنز جو تھیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے جو میوزک ڈپارٹمنٹ ہے, بٹلر اسکول آف میوزک, وہاں کی فیکلٹی کی تھیں, اور کافی ساری کمپوزیشن ہمارے ہاں یعنی کراچی نیپا کے جو ٹیچر تھے ان کی تھی. تو یہ دونوں کی مشترکہ کاوش تھی, جو کہ پورا پروگرام تھا جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر تھا, انہوں نے اسپانسر کیا تھا. تو بہت مزہ آیا اس گروپ میں کام کرنے کا, اور ہم 12 لوگ ہیں, سنگت ہمارے گروپ کا نام ہے, اور ہم پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیس کا پیغام پھیلاتے ہیں تھرو میوزک.
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ نیپا کے اساتذہ کے ایک گروپ کو 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکسس میں میوزک کا 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, جس سے نہ صرف ان کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا, بلکہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر امریکہ میں سیکھے ہوئے موسیقی کے جدید طریقوں اور انداز کو سامنے رکھ کر اکیڈمی کے لیے موسیقی کا ایک نیا نصاب بھی ترتیب دیا.
ہم نے سب سے پہلے آ کے اپنا یونیورسٹی کا, اپنے نیپا کا کورس ڈیولپ کیا, تھوڑا کریکولم چینج کیا. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں, جو ہم اسٹوڈینٹس کو سکھاتے تھے, ریگارڈنگ ووکل, ریگارڈنگ سنگنگ, ریگارڈنگ تھیوری, پریکٹیکل, یہ سب ہم نے ضرور اس میں شامل کی, اور ہم نے اسٹوڈینٹس کو بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ وہاں پوری دنیا میں میوزک کیسا ہوتا ہے اور ہمارا میوزک ایسا ہے. تو بہت ہیلپ ہوئی ہمیں اس بارے میں.
نادر عباس ہاشمی نے کہا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا, خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی, تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا.
संगत की जो सॉन्ग लिस्ट है ना जी, उसमें पॉप गाने भी हैं, उसमें क्लासिकल बंदिशें भी हैं, उसमें तराने भी हैं क्लासिकल, और उसमें कवाली भी है। तो आप सुनकर बड़ी हैरान होंगी कि वहाँ हमारे जो ऑस्टिन में जो बैंड में एक वोकलिस्ट है, उनका नाम है लॉरा। वो एक फीमेल वोकलिस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के म्यूजिक डिपार्टमेंट में मास्टर्स कर रही हैं म्यूजिक में। तो उन्होंने बाकायदा वो कवाली याद की,
अच्छा।
और कवाली याद करके उन्होंने हमारे साथ उन्होंने परफॉर्म किया, दैट वाज वंडरफुल। उन्होंने एक्सेंट याद किया, अल्लाह जो नुसरत अली साहब की कवाली है ना जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये भी हमारी सॉन्ग लिस्ट में होती है हमेशा। उन्होंने याद किया उर्दू गाना और फिर उन्होंने हमारे साथ गाया।
पाकिस्तानी और अमरीकी फनकारों के बैंड संगत की एक कव्वाली, जिसके लीड सिंगर और कंपोजर नादिर अब्बास हाशमी ने बताया कि उनका बैंड मौसीकी के जरिए अमन फैलाने के लिए कोशां है। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदा जहां में आज हम प्रोग्राम के आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से हस्बे मामूल एक जायजा पेश करते हैं। आइए कुछ खबरों पर नजर डालते हैं, फिर निगत से शोबिज राउंड अप के बारे में भी मालूम करेंगे। हॉलीवुड के हीरो जॉर्ज क्लूनी इटली में सड़क हादसे में जख्मी हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी और कुछ ही घंटों के बाद उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया। वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक गाड़ी से जा टकराई थी। तो 57 साल उनकी उम्र है, उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने घर चले गए। और अभी पाकिस्तान में आज इंतखाबात के बारे में बहुत सारी हमने खबरें की, तो कुछ थोड़ी सी और आपको बताएं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में शो बिजनेस के कई जाने पहचाने चेहरे भी इंतखाबी अखाड़े में जोर का जोर दिखाने को तैयार हैं। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अफराद की सियासत में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अब कुछ दिन की दूरी पर हैं, तो कौन कौन से लोगों ने इनमें हिस्सा लिया है आपको नाम बताते चलते हैं, अगर तफसील बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अयूब खोसा हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कराची से हल्का पीएस 101 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इब्रारुल हक हैं, वो जो बिल्लो दे घर से बड़ी उन्होंने शोहरत पाई और वो 2011 में पीटीआई का हिस्सा बने थे और अब वो कौमी असेंबली की नशिस्त पर नारोवाल से साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ इंतखाब लड़े हैं। फिर जवाद अहमद हैं, जो कि मशहूर सिंगर हैं और वो 2017 में कराची से अपनी सियासी पार्टी बराबरी पार्टी उन्होंने रजिस्टर कराई थी और इसी के प्लेटफॉर्म से वो इंतखाब भी लड़े हैं। फिर साजिद हसन है, कोई बड़ा मकबूल नाम है आप जानते हैं, और 2018 में वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार हैं हल्का NA 256 से। इसके अलावा कंवल नौमान हैं, वो 2013 से 2015 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पंजाब असेंबली की रुकन भी रही हैं और अब भी खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की उम्मीदवार हैं। तो इसके साथ साथ एक दुख की खबर भी है कि बॉलीवुड और दुनिया भर में फैले बॉलीवुड के परस्तार अभी वर्सटाइल एक्टर इरफान खान की संगीन बीमारी के सदमे से संभले नहीं थे कि सीनियर मॉडल और अदाकारा सोनाली बेंद्रे के कैंसर का शिकार होने की खबरें भी सामने आ गईं। तो ये थी कुछ खबरें, आइए अब हम चलते हैं निगत के पास, वो हमें बताएंगी कि शोबिज राउंड अप में वो हमें क्या सुनवा रही हैं। जी निगत।
शुक्रिया बहजत, एक खबर मेरे पास भी है। अच्छी खबर यह है कि लेजेंडरी मधुबाला, जो माजी की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रही हैं, उनकी जिंदगी पर उनकी बहन मधुर भूषण ने फिल्म बनाने का ऐलान किया है और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहन की जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए कई हिदायतकारों से रابطे में हैं और जल्द ही इस हवाले से हतमी फैसला करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में मधुबाला की जिंदगी के हर पहलू को सामने लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फिल्म में हकीकत को बयान किया जाए। मधुर भूषण का यह भी कहना था कि फिल्म में मरकजी किरदार के लिए बॉलीवुड की कई अदाकाराओं के नाम जेर-ए-गौर हैं। मधुबाला ने बॉलीवुड में कई क्लासिक फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, उनका शुमार माजी की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता था। अदाकारा का असल नाम तो मुमताज जहां बेगम है, जिन्होंने 9 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, لیکن 1947 میں فلم نیل کمال سے بطور مرکزی کردار بالی ووڈ میں انٹری دی. انہوں نے پارسا، محل، دولت، مغل اعظم سمیت کئی شورے افاق فلموں میں کام کیا اور فلم مغل اعظم میں انارکلی کا کردار اب تک فلم بینوں کو یاد ہے. ماضی کی خوبرو اداکارہ کا صرف 36 سال کی عمر میں 23 فروری 1969 کو انتقال ہو گیا تھا. تو یہ تھی ایک خوشخبری مدھوبالا کے چاہنے والوں کے لیے کہ ان کی زندگی پر اب فلم بننے جا رہی ہیں. تو ہم اب چلیں گے آخری پروگرام کے سیگمنٹ شوبز سیگمنٹ کی طرف اور آپ کو سنواتے ہیں کہ اس ہفتے شوبز میں لالی ووڈ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کون سی نئی موویز کے ٹریلر جاری ہوئے اور کون سی نئی موویز آ رہی ہیں. جائزہ لے رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس اپنی رپورٹ میں.
پریوں کی مشہور کہانی پر مبنی نئی 3D اینیمیٹڈ فینٹیسی ڈراما فلم سنڈریلا اینڈ دی سیکرٹ پرنس کا پہلا آفیشیل ٹریلر منظر عام پر آ گیا. یہ فلم بچوں کی مشہور فیری ٹیل سنڈریلا کے گرد گھوم رہی ہے، جسے اس کی سوتیلی ماں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے گھر کے کام کاج کرواتی ہے. فلم میں دکھایا گیا ہے کہ شہزادہ جادو کے زیر اثر آ کر ایک چوہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سنڈریلا اس کی مدد کی ٹھان لیتی ہے. سنڈریلا جادو کے زیر اثر شہزادے کی مدد کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ فلم کی ریلیز کی حتمی تاریخ کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا. خوف، دہشت اور سنسنی سے بھرپور نئی فلم دی اسکول کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. سنسنی سے بھرپور اس فلم کی کہانی ایک ایسی سرجن کے گرد گھوم رہی ہے جس کا بیٹا اچانک لاپتہ ہو جاتا ہے. اپنے بیٹے کی تلاش میں یہ خاتون جنگل کا رخ کرتی ہے، جہاں ایک پرانے اور طویل سالوں سے بند اسکول میں کچھ بچوں کی موجودگی اسے حیران کر دیتی ہے. تاہم اس دوران اپنے بیٹے تک پہنچنے کے لیے اس خاتون کو خطرناک شیطانی قوتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. بیٹے سے محبت کی وجہ سے یہ خاتون اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتی ہے. یہ ہارر تھریلر فلم آئندہ چند مہینوں میں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ایکشن سے بھرپور برٹش اسپائی فلم جانی انگلش اسٹرائکس اگین کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا. یہ بلاک بسٹر فلم جانی انگلش کا تیسرا حصہ ہے، جس کی کہانی ایک ایسے انڈر کور ایجنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جسے سارے جاسوس بے نقاب ہونے کے بعد اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں. ایکشن سے بھرپور یہ فلم 20 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. علی ظفر اور مایا علی کی آنے والی فلم تیفا ان ٹربل پہلی پاکستانی فلم ہوگی جو روسی سینما گھروں کی بھی زینت بنے گی. علی ظفر نے انسٹاگرام پر مداحوں سے فلم کا پوسٹر شیئر کیا جس میں فلم کا ٹائٹل روسی زبان میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اداکار نے بتایا کہ پہلی مرتبہ روسی سینما گھروں میں پاکستانی فلم تیفا ان ٹربل کی نمائش 20 جولائی کو ہوگی. بالی ووڈ کی نئی آنے والی فلم فن خان کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا.
بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں جھنکار آرکسٹرا کے فنکار فن خان.
بالی ووڈ سٹار انیل کپور اور سابق خزینہ عالم ایشوریا رائے 17 سال بعد ایک بار پھر فلم فن خان میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے، جس کی کہانی فلم میوزک اور کامیڈی پر مبنی ہے. اس سے پہلے انیل کپور اور ایشوریا رائے 1999 میں ریلیز ہونے والی فلم تال اور 2000 میں فلم ہمارا دل آپ کے پاس ہے میں ایک ساتھ دکھائی دیے تھے. فلم فن خان رواں سال 3 اگست کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. بہادری، محبت اور بلند حوصلے کے ساتھ لہو گرمانے کے لیے فلم پرواز ہے جنوں اس عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے جا رہی ہے، جس کا شاندار ٹریلر جاری کر دیا گیا.
عام طور پہ لوگ تو امریکن شہریت کے خواب دیکھتے ہیں اور آپ اسے چھوڑ رہی ہیں.
جب دھرتی پکارتی ہے نا سر، تو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی.
فلم پرواز ہے جنوں میں پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جو پاکستان ایئر فورس کے جانبازوں کی حقیقی زندگی کی عکاس ہے۔ یہ فلم انٹرٹینمنٹ، تھرل، ایکشن، دوستی اور رومانوی تڑکے سے بھرپور ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں پاک فضائیہ کے جانبازوں کی سخت تربیت اور ان کی طرز زندگی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ فلم کے ٹریلر نے مداحوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا ہے اور اب انہیں بے چینی سے اس فلم کی ریلیز کا انتظار ہے۔ بالی ووڈ کے ہیرو رنبیر کپور اور سنجے دت کی نئی فلم شمشیرا کی ریلیز کی تاریخ سامنے آ گئی۔ یش راج فلمز کے بینر تلے بننے والی اس فلم میں رنبیر کپور سنجے دت کے ساتھ ایک ڈاکو کے روپ میں نظر آئیں گے، جس میں ان کے مد مقابل معروف اداکارہ وانی کپور مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ کرن ملہوترا کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 31 جولائی 2020 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے محمد اویس۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ہفتے کا شوبز راؤنڈ اپ اور دیگر رپورٹس آپ کو کیسی لگی ضرور اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ اسی کے ساتھ نگہ تمان اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گی۔ پاکستان زندہ باد اور خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر وائٹک زورنیک تھے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ پھر اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔